بعض قوموں میں اسے غم کی علامت سمجھا جاتا تھا. لہذا ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ جس دن ختمی مرتبت کے فرزند حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا اور اس دن ایسا ایک دن پیش آیا تو لوگوں نے کہا کہ یہ گرہن نبی کے بیٹے کے غم میں ہوا ہے. لوگ اسے غم کی علامت قرار دے رہے تھے. نبی اکرم نے فرمایا کہ نہیں, یہ میرے بیٹے کا غم تو بہت بڑا غم ہے لیکن اس کا اس غم سے کوئی تعلق نہیں ہے. فرمایا اس کا اس غم سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ ایک علیحدہ معاملہ ہے, یہ زمین و آسمان کی حرکت پر ہے, اس میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں, ان نشانیوں کو سمجھنے کی کوشش کرو. لہذا شیعہ مکتب فکر میں اس موقع پر جو نماز واجب قرار پائی اس نماز کو نماز آیات تعبیر کیا گیا, یعنی نشانیوں کی نماز. اور اس میں ایک فکر ہے, اس میں توحیدی فکر ہے. فکر یہ کہہ رہی ہے کہ جس طرح ہر روز سورج نکلتا ہے اور ڈوبتا ہے یہ خدا کی طرف سے ہے, اسی طرح آج جو سورج کو گرہن لگ گیا ہے یہ بھی خدا کی طرف سے ہے. جس طرح ہر روز چاند نکلتا ڈوبتا اور اپنے ایک مدار میں حرکت کرتا ہے, اپنے محور پر حرکت کرتا ہے, یہ اللہ کی طرف سے ہے. آج اگر چاند نظر نہ آئے اور تاریکی میں چلا جائے تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے, یہ بھی اللہ کی نشانی ہے. لہٰذا اگر طوفان آئے, ایسا طوفان جس سے لوگ پریشان ہو جائیں, خوف کا شکار ہو جائیں, زلزلہ آئے جس سے لوگ خوف کا شکار ہو جائیں, زلزلہ آئے جس سے زمین کے اندر لرزہ آ جائے, ان تمام کے اوپر نماز آیات واجب قرار پائیں. اور فکر یہ ہے کہ اس کو آیت سمجھو, اس کو نشانی سمجھو. اب مجھے اور آپ کو اس مدت کے اندر جس وقت میں چاند گرہن یا سورج گرہن ہوتا ہے کیا نشانی سمجھنا چاہیے, تو اس کو اللہ کی طاقت اور اس کی عظمت اور قدرت کی نشانی سمجھنی چاہیے. وہ سورج جو اربوں سال سے ہمارے لیے چمک رہا ہے, وہ سورج جو اربوں سال سے روشنائی دے رہا ہے, اگر قدرت خدا چاہے تو اس سورج کو تاریکی کا شکار کر سکتی ہے. اس میں اللہ کی نشانی ہے. وہ فرمانا چاہتا ہے تم اپنی زندگیوں کا حساب کرو, اتنی عظمت رکھنے والے سورج کو میں تاریکی کا شکار کر سکتا ہوں, تم اپنی زندگی کے بارے میں سوچو کہ کس طریقے سے میں تمہاری زندگیوں کو منقلب کر سکتا ہوں. سورج کو اگر کوئی دیکھے تو سمجھتا ہے جو ستارہ سیارہ اربوں سال سے چمک رہا ہے یہ کبھی نہیں بجھے گا. خالق مدار فرماتا ہے وہ شمس کو رکھ, اگر میری قدرت چاہے گی تو اس سورج کو بھی بجھا کے رکھ دے گی. اس موقع پر قیامت برپا ہو جائے گی. اس میں آیت قرار دی پروردگار عالم نے, اور اس آیت کے ذریعے سے انسانوں کو بیدار کرنا چاہا کہ انسان اپنی زندگی کے ماحول سے نکل کر آئے. خالق مدار نے کیا وجہ یہ کوشش کی ہے کہ انسان اپنی زندگی کے اندر ایک روٹین اور ایک معمول کا شکار نہ ہو جائے. ہم انسانوں کے اندر ایک عجیب چیز عادت ہے. ہم انسان ایک عادت کے اندر چلے جاتے ہیں جو بہت بڑے بڑے حقائق کو بھلا دیتے ہیں. خالق مدار چاہتا ہے کہ تم اور میں, تم آیتوں کا شکار ہو, عادتوں کا شکار نہ ہو. دن بھر کی ایک آیت اور دن بھر کی ایک عادت, ذرا تصور فرمائیے خدا نے متعلق کیوں انسانوں کو سال میں ایک مہینے بھوکا رہنے کا حکم دیا؟ کیوں خدا نے چاہا کہ انسان سال کے ایک مہینے بھوک اور پیاس اٹھائے؟ تو اس نے چاہا کہ تم جو تمہاری زندگی ایک عادت پر چلنے لگتی ہے, میں تمہاری عادت ختم کرواؤں گا تاکہ تم اپنی فکر کو استعمال کرنا سیکھو. ایک سال کے لیے سال بھر تم جو چاہو کھاؤ پیو, لیکن جب رمضان کا مہینہ آئے تو اس کھانے پینے سے باہر آ جاؤ. تمہاری عادت ختم ہو, اور عادت ختم ہوگی تو اپنے آپ سے سوال کرو گے کہ پروردگار تو نے ہمیں کیوں بھوکا رکھا ہے, اے پروردگار تو نے ہمیں کیوں پیاسا رکھا. اور جب یہ سوچو گے تو اپنے مقصد خلقت کے اوپر غور کرنا کہ خدا تو نے ہمیں خلق کس لیے کیا تھا, آیا کھانے پینے کے لیے خلق کیا تھا؟ بالکل ایسا ہی ایک موقع یہ نماز آیت اور اللہ تعالیٰ کی یہ عظیم الشان نشانی ہے. فرماتا ہے دیکھو میں سورج کو بجھا دوں گا، سورج کو سائے کا شکار کر دوں گا، اور تم ایسا کروں گا تاکہ تم اپنی زندگیوں کے اوپر غور کرو کہ یہ جو شب و روز کا تسلسل ہے، دن کا آنا پھر رات کا آنا، یہ میرے اپنے قدرت میں ہے، جب چاہوں گا اسے تبدیل کر دوں گا، تمہیں اپنی زندگی میں بیدار رہنے کی ضرورت ہے۔ اور یقین فرمائیے یہ جو ہم دین کے اندر لوگوں کی سستی اور کم توجہ ہی دیکھ رہے ہیں، اس کی ایک وجہ یہی ہے ہم نے اللہ کی نشانیوں پر توجہ دینا ختم کر دیا، اللہ کی نشانیوں کے اوپر سوچنا سمجھنا بند کر دیا۔ اگر کوئی انہیں خالق کی نشانیوں کے اوپر غور کرتا رہتا تو اس کی نشانیوں میں سے ایک عجیب نشانی خود انسان کی ذات، خود انسان کی ذات، اور انسان کی ذات کے اندر اس نے فطرت کو رکھ چھوڑا۔ ذرا تصور فرمائیے کیوں پروردگار عالم نے اتنا اصرار کیا فطرت کے اوپر؟ فرماتا ہے فطرت اللہ الذی، یہ اللہ کی فطرت ہے جو اس نے انسانوں کے اندر چھوڑی ہے۔ کیوں فطرت پر اصرار ہے؟ کیونکہ فطرت کے ذریعے سے ہدایت کے بعد میں وہ کام کیا جا سکتا ہے جو انبیاء کا کام ہے۔ اس کی تشریح آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ پروردگار عالم سورہ شمس کے اندر جو ایک ہی سورہ ہے جس میں 11 قسمیں کھائی گئی ہیں، اس سے پہلے کہ میں اس مطلب کو آپ کی خدمت میں عرض کروں، آپ سے پوچھنا چاہوں گا آپ اور میں قسم کیوں کھاتے ہیں اور خالق قسم کیوں کھا رہا ہے؟ آپ اور میں اپنی زندگی کے اندر کسی بات میں تاکید ڈالنا چاہیں تو قسم کھایا کریں۔ یہ کہ بات بات پہ قسم کھائی جائے اس کو خدا نے پسند نہیں کیا۔ فرماتا ہے وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ، اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بنا کے رکھو۔ بات بات پر قسم کھانا، واللہ باللہ کہنا، اللہ کی قسم، خدا کی قسم بار بار کہنا، اللہ نے اسے پسند نہیں کیا۔ جہاں ضرورت ہو وہاں کے لیے قسم رکھیے، اور میں اور آپ اگر عقل مند ہو تو قسم کہاں کھائیں گے؟ جہاں پر اصرار کی ضرورت ہو، جہاں پر تاکید کی ضرورت ہو تو میں اور آپ قسم کھائیں گے۔ اب جو قسم کھا رہا ہو اس کی بھی تاثیر ہے۔ اگر میرے سامنے ایک 15 سال کا جوان قسم کھائے، مجھے اس کے اوپر توجہ دینی ہوگی، لیکن اس کے مقابلے میں 50-60 سال کا مسن انسان میرے سامنے قسم کھائے، میں اس کا بہت احترام کروں گا۔ کوئی مسن میرے سامنے کہے میں قسم کھاتا ہوں، میں اس کا احترام کروں گا، کہوں گا یہ اس عمر میں قسم کھا رہے ہیں، کوئی وجہ ہو۔ اب ذرا توجہ فرمائیے کہ خالق متعال خود قسم کہے، اس کی کیا اہمیت ہونی چاہیے؟ اور سورہ شمس وہ صرف ایک جگہ ہے جہاں پر پروردگار عالم نے 11 قسمیں ایک ساتھ اٹھائی۔ اگر میں آپ کے سامنے ایک جملہ ایک قسم کھا کر کہوں تو آپ کو توجہ دینی پڑتی ہے، اگر دو دفعہ قسم کھاؤں، تین دفعہ قسم کھاؤں تو آپ کو سوچنا پڑے گا کہ کیا ضرورت ہے کہ میں تین دفعہ قسم کھا رہا ہوں۔ پروردگار نے سورہ شمس کے اندر 11 قسمیں ایک ساتھ بیان کی۔ جب 11 قسموں کو بیان کر لیتا ہے تو ایک جملہ ارشاد فرماتا ہے، اب آپ سمجھ سکتے ہیں اس ایک جملے کی قیمت کتنی ہونی چاہیے۔ 11 قسموں کے بعد ایک جملہ ارشاد فرماتا ہے، اور اگر آپ اس جملے پر توجہ دیں تو پھر مجھے ایک جملہ کہنا پڑے گا، مجھے کہ بدقسمتی سے اسلام کے عظیم حقیقتیں توجہ نہ دیے جانے کی وجہ سے پامال ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اسلام کی عظیم حقیقت لہذا 11 قسموں کے بعد پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ 11 قسموں کے بعد ارشاد فرماتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس نفس کو الہام کر دیا ہے، اس کا فسق و فجور کیا ہے، اس کا تقویٰ اور پرہیزگاری کیا ہے۔ 11 قسموں کا نتیجہ بیان کرتا ہے کہ میں 11 قسمیں کھا کر تمہیں بتا رہا ہوں، تم بے خبر نہیں ہو تمہارا فسق و فجور کیا ہے، تمہاری تقویٰ اور پرہیزگاری کیا ہے۔ کوئی دنیا میں یہ نہیں کہہ سکتا پروردگار مجھے کتاب پڑھنا نہیں آتی تھی، میں اپنے فسق و فجور کو پہچان نہ سکا۔ کوئی دنیا میں یہ نہیں کہہ سکتا خالق میں تو نجف اور قم نہیں گیا تھا، میں نہیں جان سکا میرا ایمان کیا ہے، میری بے ایمانی کیا ہے. خالق فرماتا ہے کہ 11 قسموں کے بعد فالحمھا فجورھا وتقواھا، فرماتا ہے ہم نے نفس انسانی کو الہام کر دیا ہے اس کا فسق و فجور کیا ہے اور اس کا تقوی اور پرہیزگاری کیا ہے. اب اس کا فائدہ کیا ہے؟ تو فائدہ فرماتا ہے زندگی کے کسی بھی موڑ پر اپنے نفس سے سوال کرنا، جو میں کر رہا ہوں یہ صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں، تمہیں ہدایت نصیب ہو جائے گی. درود بھیج محمد و آل محمد. زین محترم، بہت زیادہ میری خواہش نہیں ہوتی کہ لوگ نعرے لگائیں، لیکن میری خواہش یہ ہوگی کہ نبی اور ان کی آل کا نام ذرا عظمت سے لے لیں. درود بھیج محمد و آل محمد. فطرت سے سوال کرتے رہو اور اپنی زندگی کے بارے میں فیصلہ کرتے رہو. اور اگر آپ کو میں عمل کی بات عرض کروں، جو پہلے ہی دن سے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ مجھے خطابت کا کوئی جوہر نہیں دکھانا، جو میرے پاس ہے بھی نہیں، میرے اندر کوئی صلاحیت نہیں ہے کہ میں بھرپور جوشیلی اور پرجوش تقریریں کر سکوں. جو میرے اندر اب تک صلاحیت مجھے کوئی نظر آتی ہے وہ یہ کہ میں عمل کا پیغام دے سکتا ہوں، یہ واحد صلاحیت ہے جو میرے پاس. اگر عمل کی بات کریں اس کا پیغام یہ ہے، ابھی آپ یہاں سے نکلے آپ کی زندگی جب دوبارہ شروع ہونے لگے گی، اپنے نفس سے بار بار پوچھتے چلے جائیے یہ جو کر رہا ہوں یہ صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں. آپ کے اور میرے نفس کے اندر خالق فرماتا ہے 11 قسموں کے بعد تمہارے نفس کے اندر ہم نے رکھا ہوا ہے تمہارا فسق و فجور کیا ہے، تمہاری تقوی اور پرہیزگاری کیا ہے. اور اگر اور عملی مثال چاہتے ہیں، آپ کسی خاندانی محفل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، جس محفل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں ایک بار اپنے آپ سے سوال کیجئے اس محفل میں میرے لیے بیٹھنا اچھا ہے یا غلط ہے. اور اگر اس کی اور تشریح آپ کی خدمت میں عرض کروں، تو کل میں نے آپ کی خدمت میں معرفت امام کے سلسلے میں ایک جملہ عرض کیا تھا، آج اسی کے اوپر بڑھاتے ہوئے ایک اور اصطلاح کی تشریح عرض کروں گا. معرفت امام نے ہم نے عرض کیا کہ جو امام کی معرفت حاصل نہ کرے اور مر جائے وہ جاہلیت کی موت مرا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے امام کی پسند اور ناپسند کو سمجھنے کی کوشش کرے، سمجھنے کی کوشش کرے اس کے امام کو کیا پسند ہے اور امام کو کیا پسند نہیں ہے. تو جو امام کو پسند ہے اسے اپنی ذات میں جمع کرے، اور جو امام کو پسند نہیں ہے اسے اپنی ذات سے دور کر دے. یہی معرفت امام. اور یہ اتنی سادہ ہے کہ اس کے لیے آپ کو چند جلدوں کی کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے آپ سے ایک سوال کرتے رہیے، اس معرفت پر ایک اور مطلب کا اضافہ کر لیجیے جو آپ کی خدمت میں آج عرض کروں. اب آپ سے ایک سوال سے شروع کروں گا، وہ یہ ہے کہ آپ نے اگر کبھی کسی دینی محفل میں کسی کو حلف اٹھاتے دیکھا ہو تو آپ نے ایک جملہ بہت غور سے سنا ہوگا، جہاں کہیں بھی کوئی دینی محفل ہوگی خاندان کے ماننے والوں کی، وہاں کوئی حلف اٹھایا جا رہا ہو، اس حلف کی ابتدا یا انتہا میں ضرور لکھا ہوگا میں اپنے امام کو حاضر اور ناظر جان کر یہ کہہ رہا ہوں. اپنے آپ سے سوال کیجئے گا، امام کو حاضر اور ناظر جان کر کہنے کا مطلب کیا ہے؟ حاضر اور ناظر جاننا اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ مطلب غیبت کے زمانے میں کیا قرار پائے گا؟ اور اگر امام حاضر اور ناظر ہیں تو پھر غیبت کا مطلب کیا ہے؟ مختصر سے عرائض آپ کی خدمت میں اس پر عرض کروں گا. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. آپ جانتے ہیں کہ غیبت کے بارے میں متعدد نظریات ہیں، غیبت کے بارے میں مختلف لوگوں نے مختلف طرح سے سوچا ہے. بعض نے غیبت کو امام کے نہ ہونے میں ترجمہ کیا، بعض نے کہا غیبت کا مطلب یہ ہے کہ نہیں ہے. اور یہ جملہ ظاہر ہے کہ کوئی بارہ امام کا ماننے والا تو نہیں کہے گا، لیکن دوسروں نے اس جملے کو اسی طرح استعمال کیا، کہا غیبت یعنی نہ ہونا، ابھی موجود ہی نہیں ہے، دنیا ہی میں نہیں ہے۔ آپ اور میں جانتے ہیں کہ اس فکر کی بطلان کے لیے دسیوں دلائل نبی اکرم کی روایات سے موجود ہے، میں اس کے اوپر توجہ نہیں دوں گا۔ آپ کی خدمت میں پہلے دن عرض کیا کہ ہم ان مخالفین سے خطاب نہیں کرتے جو مجلس میں موجود نہیں ہیں، ہمیں خطاب ان دوستوں سے کرنا ہوتا ہے جو مجلس کے اندر موجود ہیں۔ تو آپ سب اس بات کو جانتے ہیں کہ امام موجود ہیں۔ اب موجود ہونے کے ساتھ پھر میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا مجھے کہ موجود ہونے کا مطلب کیا ہے۔ تو ہمارے پاس دوستوں نے یہ کہا کہ موجود ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں تو ہیں لیکن ہماری دنیا سے دور کسی جزیرے کے اوپر۔ پھر میں آپ سے ایک سوال کروں گا کہ اگر امام یہاں نہ ہوں، کسی جزیرے میں ہوں، اور وہ جزیرے میں ہونا ایسا ہو کہ بس وہیں ہوں اور یہاں نہ ہوں، تو پھر نہ ہونے میں اور اس جزیرے میں ہونے میں کیا فرق ہوا؟ یہ تو وہی نہ ہونا ہو گیا۔ ایک آدمی کہتا ہے نہیں ہے، ایک آدمی کہتا ہے ایک جزیرے کے اندر ہے اور باقی جگہ پر نہیں ہے، تو نہ ہونا تو پھر نہ ہونا ہی ہوا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ کہیں نہیں ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ باقی جگہوں پہ نہیں ہے، ایک جزیرے پر ہے، میرے لیے کیا فرق پڑا؟ اگر یہ کہوں کہ وہ صرف ایک جزیرے میں ہے تو یہ تو طے شدہ ہے کہ یہاں پر نہیں ہے۔ یہ بات بھی ہمارا ذہن نہیں مانتا کہ جو وقت کا امام ہو وہ اپنے ماننے والوں سے نعوذ باللہ بے خبر ایک جزیرے کے اوپر موجود ہے، ہم اس بات کو تسلیم نہیں کر پاتے۔ ہمارا ذہن یہ کہتا ہے کہ اگر امام وقت ہیں اور یقیناً ہیں تو پھر یقیناً حاضر بھی ہیں ناظر بھی ہیں۔ کہ اگر ظاہری طور پر دنیا سے رخصت بھی ہو جائیں اور ہم اور آپ ان کے روضے پر پہنچیں تو یہ کہہ کر سلام کرتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں آپ میرا سلام سن رہے ہیں اور جواب دے رہے ہیں۔ آپ سب مسجد مقدس میں زیارت کے لیے یقیناً تشریف لے گئے ہوں گے یا اکثر، اور وہاں جا کر آپ نے یہ جملہ کہا ہوگا کہ اے امام میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ میرے مقام کو دیکھ رہے ہیں، میرے سلام کو سن رہے ہیں اور میرا جواب دے رہے ہیں۔ تو جب وہ امام مقام کو سن رہے ہیں اور جواب دے رہے ہیں تو جو وقت کا امام ہے کیسے کہوں کہ وہ نہ سن رہے ہیں نعوذ باللہ نہ دیکھ رہے ہیں؟ تو ذہن فوراً یہ کہتا ہے کہ وہ امام حاضر بھی ہیں اور وہ امام ناظر بھی ہیں۔ حاضر ہیں یعنی موجود ہیں، ناظر ہیں یعنی دیکھ رہے ہیں۔ اب آپ سے ایک سوال کروں گا، کیا ان کے حاضر اور ناظر ہونے میں کوئی قید ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر ایک اگلا سوال، یہاں حاضر ہیں اور ناظر ہیں یا نہیں ہیں؟ اس بات کو میں نے اور آپ نے کیوں بھلا کیا اپنی زندگی میں؟ ہم نے اور آپ نے اپنی زندگی میں کیوں بھلا کیا کہ امام حاضر ہیں اور ناظر ہیں؟ عمل کی بات دیکھیے گا اذان محترم، میں بہت معذرت چاہتا ہوں، اس طرح گفتگو نہیں کر سکتا جس طرح سے آپ کے علاقے میں عادت ہوئی، لیکن بس یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے گا مجھے کہ اگر امام حاضر ہیں اور امام ناظر ہیں تو گزشتہ 24 گھنٹوں میں کب آپ نے سوچا کہ آپ کے امام آپ کے درمیان حاضر ہیں اور ناظر ہیں؟ کیوں آپ نے غفلت کر دی؟ پھر غیبت کا مطلب کیا ہے؟ غیبت کا مطلب ہے نگاہوں سے اوجھل ہونا، نہیں کہ حاضر نہ ہونا اور ناظر نہ ہونا۔ حاضر ہیں ناظر ہیں لیکن ہماری اور آپ کی کمزور نگاہوں سے اوجھل، ورنہ لیکن خدا بتائیے گا کیا یہ زمین نہیں پہچانتی اس امام کو؟ کیا یہ آسمان، یہ فرشتے، یہ افلاک، یہ چاند سورج تک اس امام کو نہیں پہچانتے؟ یہ سب پہچانتے. پھر غیبت کیا ہے؟ غیبت میری اور آپ کی کمزور آنکھوں سے دور ہونا ہے. کون اس غیبت کو دور کر پائے گا؟ صرف ایک صورت میں، مسلسل سوچے کہ امام حاضر ہے، مسلسل سوچے کہ امام ناظر ہے، یہ غیبت دور ہونا شروع ہو جائے گی. اگر کوئی اس بات کا احساس کر پائے اپنی زندگی کے اندر، آپ فرمائیں کہ ہم اس بات کا احساس کر رہے ہیں، بخدا نہیں کر رہے. اگر میں اور آپ اس بات کا احساس کر رہے ہوتے تو اب ایک سخت جملہ سنیے گا، وہ یہ کہ آپ اور میں جس قسم کی زندگی گزار رہے ہیں، اگر ایک دن ایسا ہو کہ پورے 24 گھنٹے میں سوچیں امام میرے ساتھ ساتھ تشریف فرما ہے، تو کیا وہی کچھ کر پائیں گے جو اس وقت کر رہے ہیں؟ اب بتائیے اپنی زندگی کو تبدیل کیوں نہیں کرتے؟ یہ مفہوم کہنے کے لیے میں یہاں پر حاضر ہوں. اپنی زندگیوں میں اپنے امام کے حضور اور نظارت کو تصور فرمائیں. اگر وہ آپ کی اور میری زندگی کے اندر تشریف فرمائیں، حاضر ہیں اور ناظر ہیں، اور یقین فرمائیے 250 سالہ دور کو دیکھیے، کبھی ایسا ہوا کہ ان کے کسی ماننے والے نے کوئی گناہ کا ارتکاب کیا، اگلے دن ان کے سامنے پہنچا، وسائل الشیعہ تک جیسی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے، اگلے دن پہنچا امام نے اس سے کہا کہ تم نے کل فلاں گناہ کیا، کہنے لگا مولا آپ کی نظروں سے اوجھل تھا. فرمایا اگر تم نے سمجھا کہ دیواریں ہماری نظروں میں رکاوٹ ہیں تو پھر ہم میں اور تم میں کیا فرق رہا؟ یہی جملہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، کیا میں نے اور آپ نے غیبت کو اپنا ان کی آنکھوں سے چھپا ہونا سمجھا ہے؟ غیبت کا مطلب یہ ہے کہ وہ میرے اور آپ کے اعمال سے آگاہ نہیں ہے، نعوذ باللہ، میرے اور آپ کے اعمال کو جانتے نہیں ہیں کیا، نعوذ باللہ. اب اگر کوئی واقعہ اپنی زندگی کے اندر اصلاح کرنا چاہتا ہے تو کیا کرے؟ اس کو چاہیے یوں سوچے جیسے میرے مولا ہمیشہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اس کی زندگی بہتر ہو جائے. اور میں بعض اوقات تشبیہات دیتا ہوں تاکہ میرے اپنے اوپر اثر ہو، آپ کے سامنے بھی عرض کروں گا. فرض فرمائیے آج ہی کا دن ایسا ہو جس دن خدا اس ظہور مقدس کو نزدیک کر دے، آج ہی کا دن جیسے ایسا ہو گیا، ذرا سا ساتھ دیجیے گا میرا، فرض فرمائیے مولا تشریف لے آئے. اب اگر آپ میں ہم میں سے یہ اعلان کیا جائے کہ جس تم میں سے جو کوئی چاہے اپنے مولا کو اپنے گھر لے جا سکتا ہے، کتنے لوگ خواہش کریں گے کہ مولا گھر پر جائے؟ یہاں پر کوئی چھوٹا سا آدمی آتا ہے تو ہم سوچتے ہیں ہمارے گھر پر بھی ایک دفعہ پاؤں رکھ دے شاید برکت آئے. مولا تشریف لائے تو ہم سب کی خواہش یہ ہوگی مولا ایک دفعہ میرے قدم اپنا میرے گھر میں رکھے، یہ خواہش تو سب کے دل میں ہے. بس ایک جملہ اور سنیے گا، یہ بتائیے آپ کا اور میرا گھر تیار ہے اس کام کے لیے؟ اگر وہ میرے گھر میں آئے اور مجھ سے کہیں کہ تیرے گھر میں تو آؤں گا لیکن اس شرط پہ کہ پہلے جو کچھ گھر میں ہے وہ سامنے رکھ دے، دکھا تو نے گھر میں کیا جمع کیا، اب تیار ہوں. اب کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ اگر چیزیں سامنے رکھ دی تو میرا سر شرمندگی سے جھک جائے اور میرے مولا مجھ سے کہیں کہ تو نے سمجھا تھا کہ ہم غائب ہیں یعنی جانتے نہیں ہیں، کہ تو نے اپنے گھر کے اندر کیا جمع کیا ہوا ہے؟ بخدا یہ تمام باتیں آپ سے اس لیے کہہ رہا ہوں، اپنے امام سے نزدیک آئیے، اس دنیا کی چند دن کی زندگی کی خاطر اپنے آپ کو اپنے امام سے دور نہ لے کے جائیے. جو آپ کے دل کے اندر موجود ہے ماں کی محبت اور خوف اس کو عمل میں لے کر آئیے عزیزان محترم. ہم کتنے عرصے جوانوں سے کہتے رہے میوزک نہ سنو, خواتین سے کہیں فحشا کی سمت مت جاؤ, خواتین سے کہیں پردہ کرو, مردوں سے کہیں داڑھی رکھو, میں کہتا ہوں یہ سارے کام ختم کرو. یہ بتاؤ تمہارے امام تمہارے سامنے آئے کیسا اپنے آپ کو بنانا چاہتے ہو, اپنے گھروں کو کیسا بنانا چاہو گے, جس گھر کے اندر صبح شام فحشا بج رہا ہو وہاں پر امام قدم رکھیں گے؟ اگر نہیں رکھیں گے تو پھر مجھے بتاؤ جس گھر میں تمہارے امام نہ آ سکیں وہ گھر کس کے قابل ہے؟ کس کے آنے کے قابل گھر بنایا؟ اگر اس گھر کے اندر جس کو میں نے اپنے خون پسینے سے بنایا میرے امام کا پاؤں نہیں آ سکتا تو پھر مجھے بتاؤ یہ گھر کس کے قابل بنا؟ آپ اور میں اپنے گھروں کو بھی بناتے ہیں تو یہ سوچ کر بناتے ہیں, اگر کوئی بڑا گھر بنا رہا ہو تو یہ سوچ کر بناتا ہے اس گھر میں آزاداری سید الشہداء کروں گا, اس گھر میں حسین کا نام زندہ ہوگا. ہم لوگ نیا گھر بناتے ہیں تو پہلے حدیث کساب پڑھتے ہیں, اہل بیت کے نام کا ذکر کرتے ہیں تاکہ ان کے نام کی برکت سے یہ گھر منور ہو جائے, اس کے بعد اس گھر کے اندر وہ کام کریں کہ مولا پاؤں نہ رکھ سکیں, پھر یہ گھر کس کام کا رہا, پھر اس گھر میں مجھے کیا کرنا ہے؟ عزیزان محترم مولا کے عاشق بن کر زندگی گزارنا سیکھیں, مولا کے عشق کو اپنے دلوں کے اندر احساس کیجیے, اور آپ کو تو خدا نے متعال نے اس حادت سے نوازا ہوا ہے. یقین فرمائیے ہم دوسرے شہروں کے اندر جاتے ہیں, بعض شہروں کے اندر تو ہمیں لوگوں سے کہنا پڑتا ہے خاندان اہل بیت سے نزدیک آؤ, آپ لوگ تو مشہور ہیں عشق اہل بیت کے لیے, شاید میں اپنے مسائل سے آپ کو رلا نہیں پاؤں گا, میرا طریقہ کار کچھ اور ہے, لیکن میں جانتا ہوں آپ کے دل عشق اہل بیت سے بھرے ہوئے ہیں. آپ لوگوں کے اجداد نے آپ لوگوں کی نسلوں نے خون دیا ہے اس عشق کی خاطر, اس عشق کو عمل میں لے کر آئیے عزیزان محترم. جس بات کو آپ کے اور میرے اجداد نے خون بہا کر محفوظ کیا ہے اس خون کی پاسداری کرنا سیکھیے, اس خون پر عمل کرنا سیکھیے. میں جانتا ہوں یہاں پر بھی یہیں پر ایسے بچے بیٹھے ہیں جن کے باپ کو صرف اہل بیت کی مودت کی خاطر مار دیا گیا, بخدا کہیں ان شہدا کے بچوں کے سامنے جاتا ہوں میرا سر جھک جاتا ہے کہ ان یتیم بچوں کے سامنے میں اور آپ کیا جواب دیں گے جب قیامت کے دن خدا ان یتیموں کو کھڑا کرے گا اور ہم سے اور آپ سے سوال کرے گا کہ ان بچوں نے یتیمی اٹھائی انہوں نے اہل بیت کی خاطر, تم نے اپنے گھروں کے اندر ایسی چیزیں رکھی جس سے نام اہل بیت دور ہو جائے, کیا جواب دیں گے میں اور آپ؟ آپ کو شہید دیکھنے جا کر حساب لگائیے, پورے پاکستان کی زمین کے اوپر ڈھونڈتے چلے جائیے, ہزاروں بچے میں آپ کو دکھا دوں گا جن کے باپ دادا کو اس لیے مار دیا گیا کہ انہوں نے اہل بیت کا نام دیا, پھر ہم اور آپ اس نام کی اپنے گھروں کے اندر حفاظت نہ کر سکے, چند دن کی مادی زندگی کی خاطر فحشا اور اس کو فجور کی خاطر اس گھر کو اپنے نام کو گھروں سے نکال دیا ہم نے, کہ ہم نے کیا انصاف کیا؟ ہم نے محرم میں عزاداری سید الشہداء کی اور اس کے بعد دو مہینے کے بعد حسین کے نام کو اپنے گھروں سے نکال دیا, کس نے ہمیں یہ اجازت دی تھی؟ کیا ہم یہ نہیں کہتے تھے کہ اہل بیت کے صدقے میں